تحریر فرمایا کہ قرآن پاک میں عذاب کی جتنی بھی وعیدیں ہیں یہ سب مسلمان کافروں کے لیے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے عذاب کی وعیدیں صرف احادیث میں، ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافروں کو بھی سرزنش فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برابر کی سرزنش مسلمانوں کو بھی فرمائی، ایسی چیز نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی مشروط چیزیں کہی ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا، اگر اللہ مہربانی نہ کرتا تو ایسے ہو جاتا. مسلمانوں میں جو بھی لوگ ہیں وہ منقسم ہیں. آپ قرآن کریم کے اسلوب پہ غور فرمائیے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب کرتا ہے، اہل ایمان کو، منافقوں کو، اور چوتھے قرآن کہیں کہیں کہتا ہے کہ والذین فی قلوبہم مرض، صراحت کے ساتھ فرمایا کہ المنافقون اور منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. اگر یہ دلوں کے مرض والے کافر ہوتے تو اللہ انہیں کافر کہتا، اللہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے. اگر یہ لوگ منافق ہوتے تو منافقوں کے بعد پھر ان کو گننے کی فوراً ایک واؤ کے لفظ کے ساتھ ضرورت ہی کیا تھی. اسی اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے. اس سے مراد کبھی منافق بھی ہوتے ہیں اور کبھی منافق نہیں، فاسق ہوتے ہیں. منافق اور فاسق میں فرق یہ ہے کہ منافق عملاً اگر معاذ اللہ کفر کا قائل ہو، عملاً عقیدتاً، عملاً نہیں عقیدتاً، تو ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ہمارے نزدیک مسلمان ہی ہے. ایک آدمی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ خدا کی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ کافر ہو سو ہو، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کا بھی یہ حال تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ان میں سے کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہوتا تھا اور دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بھی مسجد آ سکتا تھا تو بھی جماعت نہیں چھوڑتا تھا، اس خوف سے کہ اس پہ نماز کے ترک کی تہمت نہ لگ جائے. اور فرمایا لوگ لے آتے تھے اسے اور وہ آخری صف میں ہی آ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، مگر پڑھتا تھا. تو اب جو منافق آ کے آخری صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے، اب کس بنیاد، ان کے دلوں میں وہ جو چیز تھی نا کفر کی، وہ اللہ جانتا تھا اس لیے. اور جو عملاً ان کاموں میں پڑا ہوا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، ہم اس سے مثلاً وہ منافقوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم اسے عملی طور پہ جو ایسا آدمی اسے فاسق کہتے ہیں. آپ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہد الکفار والمنافقین، اور اب جہاد کیجئے کافروں کے خلاف اور منافقوں کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں کوئی ایک دن ایسا گزرا ہے جب منافقوں کے خلاف اٹھ کے جہاد کیا ہو؟ پھر قرآن کی اس حکم پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے کہا جاہد الکفار والمنافقین، آپ کافروں سے بھی جہاد کیجئے اور منافقوں سے بھی. وہاں رکاوٹ یہ پیش آتی ہے کہ اب منافق وہ جس کی اللہ خبر دے کہ یہ دل سے کافر ہے، ہم تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیصلہ فرماتے جب تک کہ اللہ کی اطلاع نہ آتی، اللہ کی طرف سے بتایا نہ جاتا. اسی لیے ایک موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو یہ منافق، یہ منافق، اس کو مار دیں. کہتے آپ نے بڑی حکمت کی، آپ نے کہا عمر نہ کر ایسے، عمر چھوڑ دے. آپ نے کہا تمہیں پتا ہے میں ان منافقوں کو اگر قتل کرنے لگ جاؤں تو مجھ پر یہ الزام لگائیں گے کہ پہلے تو کافروں پہ ہاتھ صاف ہوتے تھے، لو اب کلمہ پڑھنے والوں کو بھی مارنے لگے. فرمایا عمر ایسے نہیں کرتے. یہ وجہ تھی. لیکن قرآن برابر مسلمانوں کو بھی تنبیہ کرتا ہے، کہتا ہے والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے. یہ کون ہے؟ مسلمان ہے لیکن اس کے دل میں مرض ہے. مرض کس چیز کا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز سوچ ہے، فکر ہے، آدمی سب کچھ وہ ہے جو وہ سوچتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سب سے بنیادی چیز فکر ہے، اور فکر کے بعد اظہار کی طاقت ہے۔ فکر کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے اظہار کی طاقت زبان کی ہے یا قلم کی ہے؟ تو جس آدمی کی فکر درست نہیں ہے، اس کا علم بھی تھوڑا ہے، سوچتا جو نہیں، اور اگر اس کی فکر ناقص ہے اور اظہار بھی ناقص ہے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ علم اس چیز کا نام تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے چار باتیں پڑھ لی اور اگلے نے پانچ باتیں سنا دی اور آپ نے یاد کر لی، یہ تو آپ کا حافظہ ہے، کنٹینر ہے۔ علم تو وہ ہے جو اندر سے ابلتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اور معرفت کی بنیاد پہ جو چیزیں اندر سے ابھرتی ہیں وہ ہیں۔ سٹیفن ہاکنگ نے ابھی یہ جو نظریہ پیش کیا ہے بلیک ہول کی تھیوری کا، اور انہوں نے کہا اس کے اندر سے ستارے، یہ چیز ہے، وہ جو اندر سے ستارے آتے ہیں، جو کچھ بھی آتا ہے اور اس میں جا کر غرق ہو جاتے ہیں، یہ اللہ ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے فکر، اور فکر کے بعد اظہار کی طاقت۔ جتنی فکر صحیح ہوگی اظہار کی طاقت کے لیے، اتنے ہی مناسب الفاظ ملیں گے۔ اگر فکر ہی غلط ہے، ہر وقت سوچتا ہی بےہودہ چیزیں ہیں، تو زبان سے کس چیز کا اظہار کرے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جب اسے غصہ آئے گا تو گالیاں دے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی ہے نا، اسے اظہار کے لیے اچھی زبان، اچھے الفاظ نہ اس نے پڑھا ہے، نہ اس نے الفاظ سیکھے ہیں، نہ وہ اہل ادب کی مجلس میں بیٹھا ہے، اب کیا کرے بیچارہ۔ یہ ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ لڑے گا تو گالیاں دے گا۔ تو اس لیے فکر، اور فکر کے بعد اظہار۔ اب جس کے دل میں مرض ہوگا نا، اس کے مرض کا اظہار پھر اس کی زبان سے ہوگا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب لوگ آئیں آپ کی بیویوں کے پاس، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہتا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، دیکھو ان مردوں سے بات کرتے ہوئے اپنی زبان میں لچک پیدا نہیں کرنی۔ فیتما اللہ فی قلبی مرض، وگرنہ جس کے دل میں مرض ہے نا جنس کا، وہ تم سے ناجائز تعلقات کی امید لگا بیٹھے گا۔ یہ ہے دل کا مرض، جنس، ناجائز اس کی خواہشات۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زبان سے بھی ایسے ہی جملے ادا کرتا ہے، کیونکہ سوچ نتھری بھی اور صاف نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے پھر وہ ایسی حرکتیں کریں گے، پھر وہ تم سے زبان سے ایسے جملے کہیں گے، تو دل کا مرض آ گیا نا۔ یہ مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے، اسی لیے قرآن برابر مسلمانوں کو سمجھا یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ وتعذروا وتوقروا وتوکروا، اور دیکھو ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے، ہمیشہ ان کا احترام کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن نے بالکل مسلمانوں پہ بھی وعیدیں، یہ آپ کیا کہتے ہیں، بڑی مشہور سورت ارائیت الذی یکذب فذلک الذی یدعو، اس میں جو اللہ نے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور ایسے نالائق ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات بھی نہیں کرتے، اس میں مسلمان بھی تو شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسرا مقام، لولا ینہاہم الربانیون، یہ جو ان کے یہودیوں کے بڑے بڑے مذہبی رہنما اور ربائز ہیں، اور جو خدا کی عبادت کے لیے بناتے ہیں سینیگاگ، جو لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم، یہ لوگوں کو کیوں نہیں اپنے واسطے میں کہتے کہ جھوٹ مت بولو، وَأَقْلِهِمُ الصُّحْتَ، اور حرام کا پیسہ نہ کھاؤ۔ مذہبی قیادت اگر پیسے پہ پلنے لگے، اور مذہبی قیادت کو حرام کے چندے اور صدقے ملنے لگے، تو وہ اپنے مفادات کی خاطر ان کے خلاف کیوں بولے گی بھائی؟ اللہ نے کہا ہے لبئس ما کانوا، بہت ہی بری حرکت کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. علماء کو چاہیے کہ وہ سچ کی تلقین کریں. علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ یار حرام ہے، چھوڑو اسے، حرام کا مال نہیں کھانا. لیکن یہ جب کریں مسلمان مذہبی طبقہ جب وہ خود اس پہ ملوث تھا. ویل لکل ہمزہ لمزہ، برباد ہو گیا ہر وہ آدمی جو تانے دیتا ہے پلٹ پلٹ کے. اب ذرا سی نصیحت کی بات کرتے ہیں کہ اپنی اوقات دے، تم بھی ایسے فلانا. جمع مالم وعددہ، پیسے جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے. یہ ساری مسلمانوں ہی کے لیے تو آیات ہیں. اس لیے مسلمانوں کو حدیث میں ہی نہیں قرآن نے بھی ڈانٹا ہے. مفسرین کے اصول کے ہر سورت کا آخری رکوع سورت کا خلاصہ ہوتا ہے، اور آخری رکوع کا خلاصہ، آخری لفظ، آخری سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں، ایسے ہوتا ہی نہیں. قرآن کی کتنی سورتوں کی آخری آیات اور آخری رکوع ہیں، اللہ نے بات ہی کہیں کی اور کر دی ہے. سورہ حج کا آخری رکوع دیکھ لیجئے، وہاں کون سا خلاصہ ہے. سورہ حج میں اللہ نے کیا احکامات بیان کی. سورہ نور کو دیکھ لیجئے، ساری حدود اور تعزیرات کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی ہے. آخر پہ پہنچ کے منافقین کا تذکرہ آ گیا. یہ بالکل کوئی بات نہیں ہے ایسی. حدیث درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ کسی فرشتے کو دیکھنے جائیں تو فلاں صحابی کے گھر میں چلے جائیں، وہاں کسی کی شکل میں تیمارداری کے لیے فرشتے آئے ہیں، سب جھوٹ ہے. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے کہا، نہ وہ گئے، نہ فرشتے انسانی صورت میں. ایسے ہی فضول بات. کیا یہ حدیث درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی دوائی بنانے کے لیے منع کیا کہ مینڈک کو ذبح نہ کیا جائے؟ کوئی ایسی بات نہیں بھیا، سب جھوٹ ہے. ایسی آفت آ گئی ہے، دبا کے جھوٹ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی کہنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے روکنے والا ہے. جس کو دیکھو حدیث، پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول بہت زیادہ آیا کرتے تھے. حیرت ہوتی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہاں سے یہ بات کہی ہے. فلسفے کا ایک قول آیا تو کسی سے ہم نے پوچھا، ہم نے کہا فلسفے کی یہ اصطلاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی جو آپ نے تحریر فرمائی. دبا کے جھوٹ بولتے ہیں سیدنا علی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ انہوں نے باری لگا لی ہے. ایسی ایسی من گھڑت اور جھوٹی روایات کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جایا کرتے تھے، بوڑھی عورت تھی اور اس کی تیمارداری کرتے تھے، اس کے گھر کی صفائی کرتے. لا حول ولا قوت الا باللہ، سب جھوٹ. کوئی ہے شرم حیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے گھر میں جھاڑو دیں؟ نبوت کتنی عظیم چیز ہے، معاذ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق جو آیا ہے کہ اپنا جوتا گانٹ لیتے تھے تو گھر میں چپل کبھی کوئی ٹوٹ گیا، کبھی کوئی ڈانکا کوئی چیز کر لی، ایسے ہے. حضور صلی اللہ اپنی جسم مبارک لباس سے جوئیں نکال دیتے تھے، وہاں جوئیں پڑتی کہاں تھیں؟ ایک عام آدمی آپ کو اب 50-50, 60-70 سال کی عمر کے مل جائیں گے، ان سے پوچھو کبھی جوئیں پڑی ہیں؟ کہتا ہے جی ساری زندگی صاف ستھرے رہے، جوئیں کیوں پڑے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی سی بات ہے حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوئیں دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی عام پبلک سے جب اٹھ کے آتے تھے تو اپنے کپڑوں کو دیکھ لیتے تھے کہ کوئی کیڑا، کوئی جوں کچی زمین سے کسی آدمی سے میری طرف منتقل نہ ہو گئی ہو، بس یہ بات. اس لیے یہ جتنے وائز ہیں نا، یہ دین کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ گھڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار اگر تمہارا دین اس جھوٹ کا محتاج ہے نا، اور جھوٹی روایتوں سے ہندوؤں کی طرح خدا کی خدائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنی ہے، تو تمہیں ضرورت ہی کیا آخر اس دین کی، چھوڑ کیوں نہیں جاتے؟ ہے کوئی شرافت؟ یہ دین کوئی جھوٹ پہ مشتمل ہے؟ یہ دین کوئی باطل روایات پہ مشتمل ہے؟ اسی لیے اس قسم کے لوگ 10-12-15 بیانات یاد کر لیے، ہر مرتبہ ایک نیا جھوٹ بیچ میں شامل کر دیا. آپ لکھیں ان کے بیانات اور جا کے پوچھیں، اول تو جانے کوئی نہیں دے گا، پر تم چلو پہنچ بے دکھو حضرت یہ حدیث چاہیے، یہ کہاں آئی ہے؟ کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں. کہاں سے؟ بزرگوں سے، فلانے سے. اے حضرت بزرگ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل روایات بیان کرتے تھے. حدیث کی کسی کتاب میں دکھائیے نا کہ کہیں آیا ہو. یہ مینڈک والی جو آپ نے روایت کیا یہ حکیموں کی کتابوں میں مل جائے گی، مگر اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے برعکس حدیث موجود ہے، صحیح حدیث مسلم میں آیا ہے. یہ ہے علم کی بات. آپ نے فرمایا چھپکلی کو مارو اور جو پہلے ہی نشانے میں مار دے گا اسے 100 نیکیاں ملیں گی، اور جو دوسرے میں مارے گا اسے 60 نیکیاں ملیں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھپکلی کی فطرت کی طرف اصل میں اشارہ فرمایا. فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب آگ لگائی گئی تو یہ جا کے اس میں پھونکے مارتی تھی کہ یہ بڑھ کے آگ. وہ جو لفظ آیا ہے نا، اس لفظ کے دونوں معنی ہیں اردو میں، مینڈک بھی اور چھپکلی بھی. تو اس لیے اردو ترجمے میں اختلاف ہے کہ مینڈک کو مارنے کا حکم دیا یا چھپکلی کو. خدا کی توفیق سے جو دو چار چیزیں دیکھی، اندازہ یہ ہوا کہ چھپکلی کو اصل میں مارنے کا حکم ہے، لیکن مینڈک کو اگر کوئی مارے گا اس لیے کہ وہ حدیث کی پر عمل کرے گا تو وہ بھی قول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منع فرماتے مینڈک کے ذبح کرنے سے؟ دوسری طرف یہ صحیح حدیث ہے. اسی لیے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حجرے میں ایک لمبا بانس اور اس کے آگے انی لگا دی تھی نیزے کی، اور جہاں کوئی چھپکلی نظر آتی تھی ایسے مار دیتی تھی، یا کسی کو کہتی تھی اسے مار دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے. اے بھیا، یہ مسئلہ کئی مرتبہ آ چکا. دیکھیے، نماز کوئی کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا، اصولی بات ہے. والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی وہ جانے، ان کا رب جانے، آپ ان کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے. سب سے زیادہ ایصال ثواب کے بارے میں حنفیہ جو ہیں ان میں وسعت ہے، بہت حنفی فقہا میں بہت وسعت. حنفی فقہ بڑا گہرا اور قریبی تعلق ہے اس کا انسانی شعور اور عقل سے. اس لیے حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فرض نماز کا ثواب اپنے والدین کو کسی کو دینا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے کہا اے رب یہ جو نماز میں نے پڑھی ہے اس کا ثواب مجھے بھی ملے اور پوری امت کو ملے، اللہ پوری امت کو دیکھ. اس ثواب کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آگ ہے، آپ اس میں سے جتنا مرضی دوسری چیزوں کو کے لیے آگ لیتے جائیں کوئی کمی نہیں آتی. موم بتی جل رہی ہے، 100 موم بتی ہیں اس سے جلا لیجئے، کوئی اس نور میں کمی نہیں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے باب میں مسلم میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو روزہ افطار کراؤ. مراد یہ تھی، یہ نہ سمجھنا کہ جس کے رزق کو کھا کے روزہ افطار کر رہے ہو تو تمہارے روزے میں کمی اور وہ بڑھ جائے. فرمایا فلا ينقص من اجره شيء، اللہ دونوں کا اجر برابر رکھتا ہے. یعنی آپ نے روزہ کھلوایا تو آپ کو روزہ کھلوانے پہ بھی وہ اجر ملے گا جو روزہ رکھنے والے کو ملا. تعزیت کے متعلق کہا کہ کہیں انتقال ہو جائے کسی کا تو جاؤ اور تعزیت کرو، اور فرمایا اس کو جو غم پہنچا ہے نا، جتنا اللہ نے اس کو صبر کا ثواب دیا ہے تمہارے ان چند جملوں پہ اللہ وہ صبر کا ثواب تمہیں بھی دے گا، کوئی کمی نہیں. اسی لیے سکھ، ہندو، یہودی، عیسائی کوئی بھی مر جائے تعزیت کے لیے جانا چاہیے. ہمارے ہاں ایک لیڈر گئے تھے سکھ کی تعزیت کے لیے، ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. دین پڑھا ہو تو تب نا، اب کیا کریں، دین بھی کرکٹر سے سیکھنا ہے اور دین بھی فلمی اداکاراؤں سے سیکھنا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ عیسائی، یہودی، کسی بھی غیر مسلم کی تعزیت کے لیے آپ جائیں تو اسے وہ جملے کہیں جو مناسب ہیں. مثلا یہ کہ بہت افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدل دے دے، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے. آخرت کے لیے کوئی دعا نہیں، مغفرت کے لیے نہیں، لیکن عقلاً جو جملے آپ سمجھتے ہیں مناسب اس سے تعزیت کیجئے. اسی طرح نماز ہے فرض، آپ نے کہا اللہ ساری امت کو اس کا ثواب پہنچے، ساری امت کو خدا چاہے تو دے دے اگر قبول فرما لے تو. حنفیہ کیا سب سے زیادہ یہ باب وسیعت، اس لیے آپ اپنے والدین کو اپنی فرض نماز کا بھی سال ثواب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. شامی نے یہ مسئلہ رحمت اللہ علیہ نے اچھی خاصی تفصیل سے لکھا ہے. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرے آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ والدین کی نمازوں کی ادائیگی کیا اولاد کے ذمے ہے. دیکھیں والد نے مال چھوڑا, مال میں 1/3 حصہ, 1/3 انہوں نے وصیت کر دی کہ یہ 1/3 جو میرے مال کا ہے میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے. اب وہ رسا پہ ضروری ہے کہ 1/3 وہیں استعمال کریں. 1 crore چھوڑ دیا, 33 lakh روپیہ باقی ہے. ان نے والد کی نمازوں کا حساب لگایا, معلوم ہوا 20 lakh والد کے ذمے بنتے ہیں. وصیت انہوں نے کی تھی یہ 20 lakh اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے جائیں. دن اور رات میں 6 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا فدیہ وہ 2 kilo آٹا ہے جو والد کھاتے تھے. وہ آٹا آرمی میں سستا ملتا ہے اس حساب سے, پبلک میں مہنگا ملتا ہے اس حساب سے, جس حساب سے وہ آٹا کھاتے تھے. 6 نمازیں ہیں, 5 فرض اور 6 وتر. 6 نمازیں ہو گئیں, آپ نے حساب لگا لیا 600 روپے مہینے کے, ایک دن کے بن گئے 18,000, فرض کیجئے 20,000 مہینے کے بن گئے. اور آپ نے کہا اتنے سال کی نمازیں تھی, آپ نے حساب کر کے دے دیا, امید ہے اللہ اس سے معاف فرما دے گی. لیکن والد نے وصیت نہیں کی, یا 1/3 اس کو پورا نہیں کرتا تو کسی کے ذمے کچھ نہیں ہے. 1/3 بھی اگر والد نے وصیت نہیں کی تو وہ تقسیم ہو جائے گا, کوئی اولاد کے ذمے کچھ نہیں. لیکن یہ کوئی بزنس نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اہل تشیع کے مختلف فرقے بنے آگے. ان میں سے آغا خان صاحب جو تھے, یا آغا خان ان کی ہر نسل نے کوئی بڑا کام کیا ہے, ہر نسل. یا آغا خان فاؤنڈیشن دیکھیں, لوگ کفر اور کیا کیا, ہم کہتے ہیں پہلے تم ایک فاؤنڈیشن بناؤ نا یہاں, پھر کہنا کہ وہاں جانا حرام ہے, خود کرنا کچھ نہیں. جی آغا خان نہ بھیجو, ٹیسٹ نہ کراؤ, یہ ہم کہتے ہیں بالکل نہ کراؤ یار, تھوکو بھی نہیں, بشرطے کہ تم اپنا ایک سیٹ اپ بناؤ. پہلے بنائے آپ, کیوں نہیں بناتے؟ عملی زندگی میں کچھ نہیں کرنا اور جو باقی مرضی. آغا خان کی جو پچھلی پوچھتے تھیں نا, انہوں نے ایران میں کام کیا, ایرانی ہے نا, اصل میں تو وہیں سے ہجرت ہوئی تھی جب ایران میں یہ مصر سعید پاشا, حلیم پاشا اور جمال الدین افغانی اور یہ سارا تھا اس زمانے میں. خیر اس کے بعد یہ علی گڑھ یونیورسٹی آپ کی, آغا خان والوں نے اتنی محنت کی ہے, 300 گاؤں خرید کے علی گڑھ کو دیے ہیں, 300 گاؤں. ہم نے تو کبھی تعلیمی ادارے کے لیے 10 کنال خرید کے نہیں دی, اور باتیں اتنی. انہوں نے غلطی یہ کی کہ نماز نہیں پڑھنی, نہ پڑھو. جتنے پیسے نمازوں کے بنتے ہیں 10 سال کے لیے, سیٹھ نے اتنے پیسے جمع کرا دیے, 10 سال کے لیے نماز سے آزاد ہوگی. غلط بات, یہ دین نہیں ہے, یہ بزنس نہیں ہے, نہ پیسے کی ایسی ہے, نماز پڑھنی ہے. یا آپ اس صورت میں پوچھ رہے ہیں جب والدین انتقال کر گئے تو ہم نے بتا دیا کہ یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسرے قضاء کی نمازوں کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ کئی مرتبہ بات ہو چکی بھیا, آپ سن لیجئے, کہیں نہ کہیں ریکارڈنگ میں مل جائے گا. کل صراط کیا ہے, اعمال تول لیے جائیں گے اور اعمال نامے دے دیے جائیں گے, پھر پل صراط سے گرنا اور گزرنا کیوں ہے. پل صراط جنت میں جانے سے پہلے ایک پل ہے, ایک برج ہے جسے عبور کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے, مختلف احادیث میں آیا. یہ ہم اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ پل صراط ایک چیز ہے اور اس سے گزرنا ہے, اور ہمارا یہ عقیدہ دوسرے درجے کے عقائد میں ہے. ایک ہوتا ہے فرسٹ پرائیورٹی میں جو عقائد آتے ہیں, جس سے اختلاف کفر اور اسلام کا بن جاتا ہے, اللہ ایک ہے یا نہیں, اور اللہ ہے بھی یا نہیں. استغفر اللہ, معاذ اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے, تقدیر ہے, قیامت ہے, یہ سب چیزیں فرسٹ پرائیورٹی پہ, ان پہ ہاں یا نہ اسلام کے انسان کے اسلام اور کفر کا فیصلہ کرتا ہے. ایک ہے سیکنڈ ڈگری عقائد کی. سیکنڈ ڈگری میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے کہ اگر کوئی اسے نہیں مانتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو جائے گا, ہم کہتے ہیں فاسق ہو جائے گا عقیدے کے اعتبار سے. حوض کوثر کو نہیں مانتا, فاسق ہو جائے گا عقیدے کے اعتبار سے. اسی طرح پل صراط کو نہیں مانتا تو فاسق ہو جائے گا. کہ بنو امیہ جو کرتوت کرتے تھے نا، اس وقت جو صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین زندہ تھے، وہ کسی حکمران کو بد دعا دیتے تھے تو کہتے لا تنالوا شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ محروم رہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے تھے بعض بعض اپنے سالوں کا، اور فرماتے تھے کہ اس بدبخت کو دیکھو، تھا تو میرا عزیز، باتیں کتنی دین کی کرتا تھا، اور حال اس کا یہ تھا کہ اس نے لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر لی تھی. لا تنالہ الشفاء، اللہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے. بہت بڑی بد دعا ہے یہ. کون ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کافروں کو جہنم میں فائدہ ہوگا. کیسا بدبخت ہوگا جو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہے اور شفاعت سے محروم. یہ سیکنڈ پل صراط بھی انہی میں سے ہے. اس لیے اس میں کچھ لوگوں نے پل صراط کا سرے سے انکار کر دیا ہے. اہل سنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پل صراط واقعی ہے. اب یہ اعمال نامے دے دیے جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، تو اس کے بعد ایک چیز باقی رہ جائے گی، وہ جھوٹا الزام ہے. یہ جھوٹے الزام جو ہے نا، یہ اتنے سستے نہیں ہیں. جھوٹا الزام ہی ہے نا کہ کسی نے رشوت نہیں لی اور اس پہ الزام لگانا کہ اس نے رشوت لی ہے، یہ جھوٹ ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ کسی خاتون کے کردار پہ خام خواہ انگشت نمائی، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، تم اس پہ حد جاری نہیں کر سکتے. خام خواہ اس پہ الزام لگا کے ساری زندگی اس کی برباد کر دی، یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس صراط پہ لوگ روک لیے جائیں گے اور فرشتے کہیں گے جس نے جس پہ جو الزام لگایا تھا ثبوت دو، اور جو ثبوت نہیں ہوگا اس کہیں گے چڑھ جا اس پہ. وہ چڑھے گا پل پہ اور کٹ کے گر جائے گا جہنم. اس لیے ہمیشہ الزام لگاتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ میرے پاس ثبوت کیا ہے. میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، فرشتے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے جو اس پہ الزام لگایا ہے کہ اس کے کردار میں یہ جھول ہے، اس کا پیسہ حرام کا ہے، تمہیں کس نے منصف بنایا تھا کہ لوگوں سے پوچھتے پھرو کہ بھی پیسہ کہاں سے آیا؟ پیسہ انکم ٹیکس والے پوچھیں، گورنمنٹ پوچھے، تم کس کیپیسٹی میں دوسرے سے پوچھتے ہو کہ پیسہ کا؟ جب کوئی جواب نہیں ملتا الزام دینے لگتے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ نے بات بڑے براڈ سپیکٹرم میں کہی. انہوں نے کہا ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے معائب ساری زندگی تلاش کرتے رہے. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں کوئی عیب نہیں نہ ملا تو پھر اپنے باپ داداؤں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے لگے. جب کسی آدمی میں کوئی عیب نہ ملے، کوئی چیز ثابت نہ ہو، تو پھر یہ پل صراط ہے. پھر جب جہنم میں کٹ کے گرے گا نا، گواہی پیش کر سکے گا، پھر پتہ چلے گا کہ تم نے یہ الزام لگایا تھا، یہ اس کی سزا. انفرادی اعمال پر جزا اور سزا تو محشر کے دن سمجھ میں آتے ہیں، امت کی اجتماعی سزا اور پکڑ کی جزا کیسے ہوگی؟ امت کی اجتماعی پکڑ، یہاں بھی جوتے پڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو گناہ اجتماعی طور پر کیے جاتے ہیں، فطرت اس کی تعزیریں لگاتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی، قدرت معاف نہیں کرتی. اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے امت مسلمہ کی کہ اتنے ممالک ہیں، سب مل بھی جائیں، کوئی شورا کا نظام نہیں، کوئی خلافت نہیں. خلافت سے محرومی کوئی چھوٹا سا گناہ ہے؟ اتنے ممالک اور اربوں روپیہ اب تک دنیا میں سب سے زیادہ وسائل اللہ نے اس امت کو دیے، اس کے باوجود سود کے نظام سے نہیں نکلتے، سود نہیں چھوڑ سکتے، متبادل نہیں ہے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ آپ کے شہروں کے شہر علماء سے خالی ہیں، شہروں کے شہر آپ کے علماء سے خالی ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ پیچیدہ پیش آ جائے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار کوئی سمجھدار مفتی، کوئی جدھر جاؤ حرام، جدھر جاؤ خراب، جدھر جاؤ کفر کے فتوے، کوئی سنجیدگی سے بات کرو، کسی نے کوئی بات کیا تو اس کا جواب دو. اس سے زیادہ بدبختی بھی ہو سکتی. حرمین شریفین اور وہابیت کا اثر اتنا ہے کہ خطبے جمعے کے سنو ذرا، سیاسی خطبے، شام ایسا اور یمن ایسا، اور یمن والے مرتد ہو گئے اور ان کو مارو اور قتل کرو، یہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کرنے کی باتیں ہیں، یہ خدا کی طرف سے تعزیریں نہیں ہیں، تو اور کیا ہے؟ اب آدمی کو نہ سمجھ آئے تو وہ اس کی عقل اور شعور کی بات ہے، وگرنہ اللہ کی طرف سے جو سزا اس دنیا میں ملتی ہے نا، یہ بڑی شدید ہوتی ہے، اور امت کو اجتماعی طور پر یہ سزا مل رہی. یہ مذاق اڑانا نہیں ہے دین کا، تو اور کیا ہے یار؟ میں آپ جتنے بیٹھے ہوئے آپ سے پوچھوں کہ پلاٹینیم کس طرح کلو ہے، مجھے امید ہے کوئی نہیں جانتا پلاٹینیم کس طرح کلو ہے. پھر میں ہم جو آپ سے پوچھیں گے جاؤ آج شام ایک ٹی وی پہ پروگرام ہے اور آپ نے اٹامک تھیوری بیان کرنی ہے، تو آپ کہیں گے پاگل ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں اٹامک تھیوری ہے. اس سے زیادہ مذاق دین کا اڑایا جا سکتا ہے کہ فلم سٹارز اور کون کون آ کے اور دین سکھا رہے ہیں پبلک کو. اے یہ دین اتنا ہی اچھا اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ نے اپنی عملی زندگی میں اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ وسیم اکرم اور فلاں اور فلاں، اللہ سلامت رکھے، کیا کہنے، کرکٹ میں ماشاءاللہ جس عروج پہ ہیں خدا اور عزت دے، مگر یہ کرتوت تو نہ کریں کہ دین میں بھی آئیں. ان سے پوچھیں حضرت دین سچ بتاؤ، قرآن پاک پورا کتنی مرتبہ پڑھا ہے زندگی میں، ترجمہ کتنا آتا ہے؟ کوئی بدگمانی نہیں، لیکن شاید پانچ مرتبہ بھی زندگی میں قرآن ترجمے سے نہ پڑھا. پوچھیں جا کے دین پہ آپ نے لٹریچر کتنا پڑھا ہے؟ جو بیسک لینگویج ہے آپ کی مسلمانوں کی دین کی عربی ہے. ایک بچے کو انگلش ہی از گوئنگ، ایک مثلاً فکرہ ہے یہ لکھنی نہیں آتی، اور اس سے جا کے کوئی کہے کہ بیٹے ذرا نبض چیک کرنا مجھے کیا بیماری ہے، یہ دین کا مذاق ہی تو اڑ رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ طبقہ جو یہ کر رہا ہے وہ جوتے مار مار کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو ہم غالب ہیں، ہم جو چاہیں تمہارے دین کے ساتھ ایسے ہم کھیل رہے ہیں، تم کیا کر سکتے. اور ٹائم بھی وہ رکھا ہے جو خالص اللہ کی عبادت کا وقت ہے، سحر ہے، تراوی ہے، رات ہے، رمضان کی راتیں، اللہ کے دن رات انعامات برستے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ فطرت کی تاثیریں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ فرقہ واریت، فرقہ واریت، ہم کسی فرقے سے، اے یار فرقہ واریت آپ نے خود پیدا کیا، یہ ممبر آپ کا تھا، وزیر اعظم آئیں بیٹھیں خطاب کریں، صدر مملکت جائیں نا فیصل ماسک میں جمعہ پڑھائیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ممبر ان کا تھا، عمراء کا، خلفائے راشدین اسی ممبر سے اپنی پالیسیز بیان کرتے تھے. جب آپ نے اس ممبر کو چھوڑ دیا اب اس کا کیا کرنا ہے؟ سعودیز نے، باقی جتنے بھی ہیں، انہوں نے کہا یہ عالم دین ہمارا نائب ہے، میں نے اپنی تقریر سے لکھ کے دے دیا، یہ پڑھ دے گا، وہ یہی کر رہے ہیں. کیا مجال ہے اس سے ہٹ سکیں؟ وہ جو بادشاہ حکمران وقت چاہتا ہے ممبر سے وہی بات کی جاتی ہے، یہی ہے نا ان کے یہاں سسٹم. آپ اس سسٹم کو کر لیں، لیکن آپ کر کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو تو ووٹ چاہیے، اور ووٹ آئیں گے جمعے کے یا اجتماعات سے یا مجموعوں سے، آپ کیسے؟ اور خود بھی نہیں کرنا. پھر جب آپ نے ممبر کو خدا حافظ کہہ دیا تو جو بیٹھے گا، جو اس کی سمجھ ہے اسی کے مطابق، جو اس سے پڑھا ہے وہی بات. پھر فرقہ واریت کا آپ کس کو تانا دیتے ہیں؟ آپ اپنا قصور نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا کیا؟ خانہ خالی را دیو می گیرت، جب گھر خالی ہو جائے تو جنات بسیرا کر لیتے ہیں. یہ تھوڑی تعزیر ہے کیا؟ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ آ کے اس ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر سکیں؟ یہ محرومی، اور اللہ نے جو مسجد سے نکال دیا اور ممبر سے نکال دیا، یہ تھوڑی محرومی ہے. حساس طبیعت تھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 10 سال مدینہ منورہ کے گورنر رہے، اتنی زبردست کارکردگی تھی کہ خلافت نے واپس بلایا. جب گرامی نامہ خلافت کا آیا ہے کہ آپ کی مرکز میں ضرورت ہے آپ آئیے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رو پڑے، اور وہ خط لے کے مدینہ منورہ میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے، صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے شہر سے منافق نکل جائے گا، میں کہیں وہی منافق تو نہیں ہوں جسے اس شہر سے نکالا جا رہا ہے، مرکز نے بلا لیا ہے، میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے بارے میں تو نہیں ہے. حساس تھی نا طبیعت، جانتے تھے، آنکھیں کھول کے جیتے تھے. بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم آنکھیں کھول کے مشاہدہ نہیں کرتے اور مشاہدے کے نتائج پر غور نہیں کرتے. ہمیشہ آنکھیں کھولو، زبان بند رکھو، مشاہدہ کرو، اور مشاہدے کے بعد اعمال کے نتائج پر غور کرو کہ ہو کیا رہا، خطبہ کس طرح سننا چاہیے اور اس میں کس طرح بیٹھنا چاہیے. بیٹھنے کی ہے بس کہ ادب احترام سے خطبہ سنا جائے. خطبے کی اچھی چیزوں میں سے، مستحبات میں سے ہے کہ بیٹھ کے سنا جائے. دو زانو بیٹھیں یا جس طرح بھی بیٹھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک البتہ نشستی جسے پسند نہیں فرماتے تھے، وہ یہ کہ آدمی دونوں گھٹنے کھڑے کر لے اور ایسے ہاتھوں سے باندھ کے بیٹھ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھا تھا تو فرمایا یہ غفلت کی علامت ہے، ایسے نہ بیٹھو. تو جیسے بھی ادب احترام سے آدمی بیٹھے، کوئی پابندی نہیں ہے، دو زانو بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے. اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش تمام انسانوں کی طرح چھوٹی عمر میں ہی ہوئی تھی، پیدائش کے بعد پرورش کس نے کی تھی؟ یہ بھائی کہ اماں سے ملاقات ہو تو پوچھنا، ہمیں بھی بتانا، کچھ پتا نہیں. کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جس کے آگے لکھا ہوا ہے لا ینحل، یہ نہیں حل ہو سکتے، انسانی عقل حل ہی نہ کر سکتی اسے. کیا ان کا طور تھا؟ مٹی سے پیدا ہوئی تھیں، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھیں، ان کی اصل کیا تھی؟ کوئی کچھ نہیں جانتا. کروڑوں سال گزر گئے، کون جانتا ہے کیا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کس طرح آئے تھے؟ کیا انہوں نے بھی براق پر سفر کیا تھا؟ دونوں روایات ہیں، یا تو فرشتے چھوڑ گئے تھے یا براق پہ آئے تھے، یہ بھی روایت ہے. براق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے کہ معراج بنی کے لیے لایا گیا ہو، کیونکہ جبریل امین نے خود کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جتنے لوگ بھی اس پہ سوار ہوئے ہیں آپ سب سے افضل ہستی آپ ہیں. براق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی آتا تھا، ابراہیم علیہ السلام جب سفر فرماتے تھے تو اس پہ ہی کیا کرتے تھے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں یہ تفصیلات ایک جگہ نقل کر دی ہیں. باقی براق پر آدم علیہ السلام کا سفر ہوا ہو، عین ممکن ہے ہوا ہو، لیکن کیا سند ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نقل سے تعلق رکھتی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اس کی وجہ تاریخ کا عدم نقل ہے، درمیان میں تاریخ غائب ہو گئی ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے تھے. ہم پچھلے کوئی 30 سال سے اس ایک چیز حل کرنا چاہتے ہیں. وہ تو وقت تھا جب اساتذہ تھے، ہنستے تھے اس سوال پہ اور کہتے تھے خود تحقیق کرو، اللہ ان کی قبریں روشن اور ٹھنڈی رکھے، ہمارے اساتذہ جیسے لوگ کہاں اب رہے. فرماتے تھے ملے تو بتانا. قرآن بار بار کہتا ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالی نے کیا بتایا کہ جبریل آئے بشرن سبیا، ایک بہت خوبصورت بہت اچھا کڑیل جوان لڑکا اس نے دیکھا. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اور مریم بولی اور کہنے لگی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں ذرا بھی خدا کا خوف ہے مجھے نہ کچھ کہنا. اس کا اللہ نے بھیجا ہے، لے احب لک غلاما زکیا، ایک اچھے بیٹے کی خوشخبری لے کے آیا ہوں آپ کے لیے. تو اس نے کہا میرے یہاں کہاں سے بیٹا، نہ میں بدکار عورت ہوں، نہ میں نے کبھی ایسی حرکتیں کی، کچھ نہیں. اسے کہا کہ کالا کذالک، آپ ایسی ہی رہیں گی اور بیٹا بھی. کالا ربک، تیرے پروردگار کا فیصلہ ہے. وہ والی یحین، اللہ نے کہا ہے میرے لیے بڑا ہی آسان ہے، ہم تمہیں بیٹے سے ہی نہ. اور اللہ نے کہا کائنات میں نشانی ہو، کائنات میں مریم کی پاکیزگی کی ایک گواہی نہیں ہے. پورا کرسچین لٹریچر خالی ہے اس سے، مسلمانوں کی کیا، یہودیوں کی کیا، دنیا کی تاریخ میں کوئی ہے ہی نہیں. لے دے کے صرف ایک گواہی اور وہ قرآن دیتا ہے. اگر قرآن سچا ہے تو یہ گواہی سچی ہے، ہمارے لیے تو سچا ہے، جن کے لیے جھوٹا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ. قرآن ان کے لیے یہ گواہی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ایک ہی گواہی ہے مریم کے پاک دا، اور اللہ کو اس کی پاک دامنی، اللہ کو اس کا پاکیزہ ہونا اتنا عزیز ہے کہ اللہ نے یہودیوں پہ جہاں کوڑے برسائے ہیں نا اور یہودیوں کو یا اللہ نے سخت عذاب کی بات, اللہ نے کہا والا مریم بہتان, اور یہ تم اتنے گندے لوگوں کے مریم جیسی پاک پہ تہمت لگاتے ہو, وہ قولی منا قتلنا المسیح, اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے, تمہارا یہ کہنا یہ مریم یہ 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 ہم نے تمہیں سور بنا دیا, ہم نے تمہیں بندر بنا دیا, تمہاری ان جملوں کی وجہ سے. سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی سے پوچھا اساتذہ کہ مریم اس معاشرے میں رہتی تھی, جبریل امین نے پھونکا اور پلٹ گئے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش یہ تدریجن ان مراحل سے گزری جن میں خواتین گزرتی ہیں, اگر یہ 9 مہینے ان مراحل سے گزری تو اس بستی میں کوئی نہیں تھا جس نے پوچھا مریم یہ کیا ہوا ہے تمہیں, اور اگر آپ یہ کہیں کہ آنن فانن یہ ہوا ادھر انہوں نے پھونکا اور ادھر سارا پروسیس ہو گئی, تو یہودی علماء نے جو یہ کہا آگے کہ مریم یہ کیسے ہو گیا ہے, تو بے وقوف تھے, اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ ایک ہی دن کے کچھ چند گھنٹوں میں ہونے والا پروسیس سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا. اصل حقیقت کیا ہے, سوال کا جواب آج تک نہیں ملا. کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کا جواب جنت میں جا کے ملے گا, وہاں بات ہوگی انشاءاللہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے, اے یار بہت کتابیں, سیرت پڑھیے, ہمارے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے رحمت عالم یا رحمت کائنات, حضرت نے لکھی ہے وہ پڑھیے. وفات سے چند دن پہلے حضرت رحمہ اللہ کی قبر کو اللہ نور سے بھرے لکھنؤ سے فون کیا اور فرمایا ہم نے اس کتاب میں اضافہ کیا ہے, آخری ایڈیشن اس کا دمشق میں چھپ رہا ہے, اسے منگا کے پڑھنا. ان کی یاد آتی ہے زیادہ جب رمضان آتا ہے, وہاں دن گزرے بڑی عافیت اور بھلائی اور خیر کے, وہ کتاب پڑھیے. الرحیق المختوم ایک کتاب ہے سیرت طیبہ پہ, وہ پڑھیے. باقی چیزوں میں اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن مودودی صاحب نے جو سیرت سرور عالم کی 2 جلدیں لکھی ہیں نا, اسے پڑھیے. وہ جو چیزیں جن سے اختلاف ہے وہ تفہیم میں, کاش مولانا سیرت مکمل کر جاتا, کاش وعد بھی پوری لکھ جاتا, کمال کی چیز ہوتی. سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ لکھی ہے, اسے سیرت پڑھیے. اور سیرت المصطفیٰ حضرت نے لکھا ہے ادریس کاندلوی رحمتہ اللہ, بس اس میں ایک ہی حضرت حضرت کچی روایات باز لے آئے ہیں, وہ پڑھنے کے قابل ہے. سیرت سرور دو عالم ایک چھوٹی سی کتاب ہے, یہ پڑھیے. سیرت پہ بے شمار کتابیں ہیں, پڑھیے.